اللهم صل على سيدنا محمد.
صلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فصفا في أصحاب السعير. اس آیت پر درج چل رہا تھا سورۃ الحج میں،
جہنم سے جب
پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا،
وہ کہیں گے کہ بلا
کیوں نہیں؟ یقیناً
ہمارے پاس ڈرانے والا
آیا تھا.
قرآن مجید میں
دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر
نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟
ڈرانے والے میں سب سے
پہلے تو اس کا مستحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے.
قرآن میں ہے سورہ یاسین میں
اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی کہ آپ سچے پیغمبروں میں سے ہیں،
تاکہ آپ
اس قوم کو ڈرا دیں جن کے آبا و اولاد کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے.
غفلت کا یہاں کیا مطلب ہے؟ ہر وہ شخص
جس کا آخرت میں یقین نہیں ہے اور اسے یہ احساس نہیں ہے کہ میں نے اعمال کا جواب دینا ہے،
جنت اور جہنم سے کیا ہو جاتا ہے؟
بولو بھائی، غافل.
اسے احساس ہی نہیں ہوتا.
باقی چیزوں میں وہ بہت ہوشیار ہوگا.
غافل کہاں ہوگا؟
جنت اور جہنم ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں بلکہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں،
مگر آخرت کے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل احمقانہ باتیں کریں گے. مذہب کو تمیز ہی نہیں ہے، نہ عقیدہ ان کا صحیح ہے، عجیب عقائد رکھے ہوئے ہیں. یعنی ان کے مذہبی رہنماؤں نے جو جو کہہ دیا وہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا. تو وجہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہوئے ہیں؟ دیکھو،
آپ کے پاس سونے کے سکے ہوں گے. ادھر ادھر توجہ رکھیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ سونے کے سکے. آپ کو سونے کی پہچان ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تانبا ہے یا پیتل ہے یا ویسے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی نے اس کے اوپر کوئی چمک پٹی لگا دی ہے. اب لوگ آپ سے وہ سکے اٹھا کے جا رہے ہیں اور آپ ان کو منع نہیں کر رہے، حالانکہ ویسے آپ بہت ذہین ہو، بہت ہوشیار ہو. یہاں آپ ان کو منع کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ آپ نے اس طرز عمل کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ آدمی غافل پڑا ہوا ہے، خراٹے لے رہا ہے، جمائیاں لے رہا ہے اور پبلک اس کی جیب سے سونے کے سکے اٹھا کے لے جا رہی ہے. ایک جیب میں سونے کے سکے وہ اٹھا کے لے جاتا، دوسری جیب میں 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے اور ایک بندہ اس میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے 10 روپے نکالنے کے لیے، ہوئی فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیتا. کس کی پرمیشن سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو؟ نکال رہے ہو؟ وہ کہتا یا 10 روپے نکال لوں تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور گالی گلوچ پہ آ گئے، اور ادھر لوگ سکے نکال بن کے ڈالر کی مثال زیادہ آسان ہے، ڈالر نکال نکال کے لے جا رہے ہیں، وہ 1 روپے کا 100 روپے کے برابر ہے، وہ لے جا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں ہو رہا، ہم نے 10 روپے نکال لیے تو وہ حیرانگی کی بات ہوئی کہ نہیں ہوگی. تو یہ حماقت وہی کرے گا جس کو ڈالر کا پتا نہیں ہوگا، جس کو ڈالر کا احساس ہی نہیں کہ ڈالر کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پاکستانی کرنسی کے علاوہ کبھی کوئی کرنسی دیکھی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے ایسے بچوں کے جو جعلی نوٹ ہوتے ہیں نا وہ ہیں، وہ یہی سمجھے گا نا. تو ہم تو غیر مسلم لوگ ہیں، اتنے ذہین، اتنے ہوشیار، موبائل بنا لیا، پنکھے بنا لیے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال سے کیا ہے کافر. تو لوگ حیران ہوتے ہیں یار اتنے ذہین لوگ ہیں، وہ تو نہ داڑھی کی فکر ہوتے ہیں، نہ سرا سے بچنے کی فکر، نہ شراب سے بچنے کی فکر، نہ ابا اما کو گھر میں رکھنے کی فکر، کہنے وہ ڈاؤن بھی چلے گا، کیا خیال ہے، نہ اللہ کو ماننے کی فکر، نہ رمضان کے روزے، نہ زکات، نہ ان کو فجر کی نماز، نہ ظہر کی نماز، نہ عصر کی نماز، نہ مغرب کی، نہ جمعے کی فکر. وہ اتنے تمیزدار لوگ ہیں، اتنے ذہین لوگ ہیں، اتنے سمجھدار لوگ ہیں. تو اگر یہ جو چیزیں آخرت، نماز، روزہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی، اتنی اہم ہوتی، تو وہ اتنے ذہین لوگ اس کی طرف توجہ بولو بھائی ضرور دیتے ہیں. وہ نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لہذا وہ جن چیزوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں وہ تو اہم ہے. وہ کہہ رہے صحت بہت اچھی ہونی چاہیے، صحت کی طرف توجہ دیتے ہیں نا بھائی. وہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی لوگ جم میں ایسے جاتے ہیں جیسے لوگ پابندی، اتنی پابندی سے نماز بھی نہیں پڑھتے، جتنی پابندی سے گورے کہاں جاتے ہیں، صحت کی فکر کرتے ہیں. ان کا جو تیل ہے جس میں وہ پکوڑے تلتے ہیں، تو پکوڑے کے بجائے وہ چپس تلتے ہیں، کیونکہ ان کے پکوڑے کے لیے جو پکوڑا ہوتا ہے، جو چیز بھی تلتے ہیں وہ تیل جب اچھی طرح پکا کے تھکاوا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تو وہ تیل کون کھاتا ہے؟ ہم لوگ کھاتے ہیں. اس میں بلیچ ڈال کے، چلو ویسے جڑا ہوا کھا لیتے تو بھی غنی بنتی، اس میں پتا نہیں کیا کیا ڈال کے اس کو سفید بنا کے اور زہر بنا کے پھر ہم اس کو پکوڑے، وہ ویسے ہی نقصان سے وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں. تو وہ صحت کی اہمیت ہے، تو ان کی توجہ بھی صحت کی طرف، یعنی جتنی بھی اہم چیزیں ہیں اس میں وہ ہم سے دو ہاتھ آگے ہیں، جو ذہین ہے، سمجھدار ہے. ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے ہم ہمارے یہاں زیادہ پابندی ہوتی ہے یا ان کے یہاں؟ ان کے یہاں کیا خیال ہے؟ ملکی قوانین کو فالو کرنا یہ اہم چیز ہے نا، ان کے ہاں فالو کیا جاتا ہے یا ہمارے یہاں؟ ان کے یہاں زیادہ فالو کیا جاتا ہے. ان کی عمریں بھی اب لمبی ہو گئی ہیں، ریٹائرمنٹ کی عمر، بٹ ہمارے یہاں ریٹائرمنٹ کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال. یار اس کو پہلے کوئی بندہ بٹھا کے نا پورا بیان کروا لیا کریں ٹریننگ کے طور پر، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے آدمی سے. مغرب کے بعد نا کسی جعلی مفتی قصور صاحب کو بٹھائے، پورا بیان کروائیں، دیکھیں سیٹ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، مجھے بلائے کہ ہاں سیٹنگ ہو گئی، اب آ جاؤ بیان کر لو کیا کیا ہے. تو پھر بھی بیچاروں کی ہمت ہے، پھر ایک ورڈ میں اتنا کام کر رہے ہیں، کیا کیا ہے. تو ایسا نہیں ہو کہ نیگیٹو چیز بہت زیادہ ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں عمریں ان کی لمبی، جاپان میں ریٹائرمنٹ کی عمر سنا ہے کہ بڑھا دی ہے 60 کے بجائے کتنی کر دی، ہمارے یہاں 40 میں ریٹائر ہو جانا چاہیے، جس قسم کی صحتیں ہیں نا اس حساب سے کوئی ہم سے پوچھے جو ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہونی چاہیے 40، کیونکہ 40 سے پہلے جب اس نے کوئی تیر نہیں مارا، دفتر میں بیٹھ کے سوتا رہا ہے، تو اب 40 کے بعد کیا کرے گا یہ؟ وہ تو ویسے ہی انسان، آج کل جو لوگوں میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے یہاں 70 سال کا بھی آپ کو لگے گا ایسے جیسے کہ 40 سال کا ہے. تو جتنی اہم چیزیں ہیں سائنسی ترقی اہم ہے نا انسان کے لیے، یہاں زیادہ ہے یا وہاں زیادہ ہے؟ وہاں زیادہ ہے. تو ہر چیز میں وہ ہم سے آگے. تو اگر یہ جنت جہنم اعمال کی فکر یہ اہم چیز ہوتی تو وہ ذہین لوگ اس میں ہم سے دو ہاتھ آگے. دیکھو ہر دور میں نا، ہر دور میں کوئی گمراہی کا بنیادی سبب ہوتا ہے، پیغمبر آ کے اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ کیا ہو رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں. اس سبب کو پیغمبر فوکس کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دور تھا، جادوگروں نے دنیا میں کیا کی تھی، اپنے کرتب دکھا دکھا کے لوگوں کو الو بنا رہا تھا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ، بھائی اس کی آواز ہی کم ہو گئی، تھوڑی سی تو بڑھائیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، وہ معجزے نے جادو کو کیا کر دیا، چیلنج، اور جادو کی اوقات دکھا دی کہ اس سے چیزیں حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، صرف نظر کا دھوکہ ہے، اور معجزہ وہ ہے جس سے چیز حقیقت میں چینج ہو جائے. لوگ ایمان لے آئے، جو جن کی قسمت میں ایمان تھا، جو عقل مند تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے دور میں سائنسی ترقی کا، جو میڈیکل سائنس ہے نا، اس کی ترقی کا دور تھا. بڑے بڑے حکیم جو آج کل جن کے نام لیے جاتے ہیں، عیسیٰ کے دور کے تھے. حکیم یہ مانتے تھے کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ حکمت کے زور سے ممکن نہیں ہے، ایسی کوئی دوا نہ ایجاد ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مردے کو کہتے تھے کھڑا ہو جا اور وہ زندہ، جس نے میڈیکل سائنس کو کیا کر دیا، یعنی بتا دیا کہ میں میڈیکل سائنس کی بیس پہ یہ کام نہیں کر رہا، بلکہ میرے ساتھ کس کی مدد ہے؟ اللہ کی. کیونکہ تمہارے بڑے بڑے حکیم جو کام نہیں کر سکے، تو میں نے تو حکمت پڑھی نہیں ہے، جو میڈیکل سائنس پڑھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بت پرستی تھی، اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ آپس کی رشتہ داری، قومیت. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، فرمایا تمہیں پتا ہے یہ بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپس کی رشتہ داری جوڑنے کے لیے تم ان بتوں کو کیا مانتے ہو؟ بھگوان. تیاری بات، پتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ہمارے ابو اسی کی عبادت کرتے تھے، میرے ماموں بھی اسی مذہب کے ماننے والے، میرے چاچو بھی، میری خالہ بھی، میری بیوی بھی، میرے بچے بھی، تو میں قوم کو چھوڑ نہیں سکتا. تو بت پرستی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی؟ رشتہ داری برقرار رہے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے. دیگر اسباب میں ایک بڑا سبب کیا ہے؟ رشتے داریاں مضبوط ہیں ان کی، اور محبت رشتے داروں سے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم رشتے داروں کا مذہب نہ چھوڑیں، یعنی برادری سے الگ نہ ہو. ہم برادری سے ٹوٹ گئے تو، جیسے لوگ کہتے ہیں نا یار، برادری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بھائی برادری سے ہمیں کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے، برادری سے نکال دیں گے. تو برادری 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 پرمپرا وہی ہوتا ہے نا ہندوؤں میں، ہماری قوم، ہمارا مذہب، ہمارا کلچر. تو کلچر کو اتنا زیادہ مسلط کر لینا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بت پرستی کے خلاف دلائل قائم کیے، وہ عامر خان نے بھی قائم، وہ جو فلم آئی تھی نا پی کے، اس کے کچھ میں نے شارٹ کلپس دیکھے تھے، اس میں جو دکھایا 50 روپے والا، 100 روپے والا بت، اس سے کئی گنا دلائل کس نے زیادہ دیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو کر کے دکھا دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، سب کو واقعہ پتہ ہی ہے کہ جب وہ لوگ کہیں گئے ہیں، تو بھائی اس جو ہیرو تھا فلم کا، اس نے تو یہ بتایا نا یہ کچھ نہیں کر سکتے، کر کے تو کسی بھگوان کو چھیڑا تو نہیں نا اس نے، ہندو پھر اس کو چھیڑ دیتے اچھے طریقے سے. اس نے یہ ہمت نہیں کی اسی بھگوان کو
چھیڑ چھاڑ کی ہو کسی سے، صرف زبانی بتایا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھگوانوں کی باقاعدہ گت بنائی. پہلے تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، سمجھاتے رہے. وہ یہ کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. یہ گچی پکڑ کے رکھنا، جو بیان کا موضوع چینج نہ ہو جائے. یہ جو ٹرن میں نے لیا ہے نا، یہ یہاں سے لیا ہے کہ میں مغربی کلچر کو اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں، کہ جو بیماری کا سبب ہے نا وہ یہاں سے، اس کو پکڑ کے رکھنا. واقعات میں نا بالکل ہی کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں ہم پھر. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا. پہلے سمجھایا، بھائی ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے؟ تو ان کے پاس جواب کیا تھا، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ہماری پرمپرا ہے، یہ ہماری کیا ہے، رواج ہے، ہمارا کلچر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے ابا دادا سب ایک ہی جیسے تھے، ٹھیک ہے نا، کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ تم صرف گمراہ ہو، اب پتہ چلا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے. جیسے میں روحانی علاج والوں کے خلاف جب بولتا ہوں نا، تو میرا اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ نے ان سے علاج کروایا ہے، تو وہ روحانی ڈرامے باز کیسے ڈرامے باز ہو سکتا ہے، اتنے بڑے بزرگ. تو میں نے کہا وہ اتنا مکار ہے کہ اتنے بڑے بزرگ کو اس نے بے وقوف بنا دیا. اس سے اس کی، ان بزرگ سے عقیدت میں مجھے کمی نہیں ہو رہی، لیکن اس کی دو نمبری میں کیا ہو رہا ہے، بہت ہوشیار ہے، ڈیڑھ نہیں پونے دو ہوشیار ہے. وہ میں نے ایک دفعہ بیان کے دوران کہا کہ ڈیڑھ ہوشیار تو لوگ پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ اردو کی اصطلاح معلوم نہیں تھی. تو کسی نے کمنٹس میں لکھا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیار کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں اردو صحیح نہیں آتی ہوگی. تو اس کے جواب میں کسی نے لکھا 1.5 ہوشیار. کیا ہوتا ہے 1.5 ہوشیار؟ تو یہ کمنٹس والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. وہ کیا پریکٹیکل کیا، جب وہ لوگ کہیں اپنا میلاد، وہ سوری معذرت، استغفر اللہ، یعنی اس قوم کا جو بھی میلہ کو، میرے منہ سے میلاد نکل گیا، میلے کے لیے جب گئے ہیں، آج کل لبیک والے بھی فارم میں آئے ہیں، تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے. جو لبیک والے ہیں نا، ان سے تھوڑا سا بچ کے رہیں آج، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لبیک والوں کے، یعنی وہ جذبات ان کے مجروح ہو جائیں. اچھا خیر، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گئے بت خانے میں، کیا سارے بتوں کو، کسی کو لنگڑا کر دیا، کسی کو لنجا کر دیا، کسی کو ٹنڈا کر دیا، ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، اور عجیب سا بنا دیا نا. اور جو بڑا والا تھا نا، 1000 روپے والا، اس کی گردن میں کلاڑا لٹکا دیا. کتنی یعنی سمجھداری سے کام لیا ابراہیم علیہ السلام نے نا، اس کو کچھ نہیں کہا، اس کے گلے میں کیا لٹکا دیا، کلاڑا. تو جب قوم آئی اور کہنے لگی من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبیرہم ھذا فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو سب سے بڑا ہے نا اس نے کیا ہے. یہ تو واضح تھا کہ اس نے نہیں کیا، سمجھانے کے لیے کہ کس نے کیا یہ. فاسألوہم، ان سب سے پوچھ لو، یہ اپنے مجرم کا پتہ خود بتائیں گے، بولیں گے کہ اس نے کیا ہے، کیونکہ اسی کے سارے ثبوت اور شواہد کیا ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں. وہ بالکل ٹھیک بھی ہے، کہیں سے اس کی کٹنگ نہیں ہوئی ہے، کلاڑا بھی اس کے کندھے میں. اور ان سے پوچھو گے تو نام بھی یہ کس کا لیں گے، بڑے والے کا، بھائی یہی ہے جو 1000 50 50 والے کہیں گے کیا کس نے، یہ 1000 والے نے کیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ فوراً فرجعوا الى انفسهم فی انفسہم الی انفسہم، اپنے نفس میں وہ ٹٹولنے لگے، دل میں ان کو خیال آیا انکم انتم الظالمون، تم واقعی بڑے کیا ہو ظالم. یہ کیسا سوال پوچھ لیا اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اور ہم غلط ہیں، ہم کیا ہیں؟ غلط ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ قاتل کا پتہ بتا نہیں سکتے، اور ان کو ایک آدمی چھیڑ چھاڑ کر، ابراہیم نے ان کو مارا پیٹا لنگڑا کر دیا، یہ پھر بھی مسٹنڈوں کی طرح کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ ہی رہے ہیں، ہل ہی نہیں رہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم کے اس طرز تبلیغ اور اس طرز عمل سے ان کو سب کو دل میں خیال آیا کہ ہم کیا ہیں، صرف غلط نہیں بہت غلط. ظالم کا مطلب بہت ہی غلط. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، جس کو جو مقام دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے. ان کو جو مقام دینا چاہیے وہ یہ کہ پتھر ہے، تو ان کو مقام بڑھا رہے ہیں، اور جو اللہ ہے اس کا مقام گھٹا رہے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ فرماتے ہیں پھر ان سب نے ریورس گیئر لگایا. کیوں؟ وہی پرمپرا، برادری، رشتہ داری، قوم پرستی، کہ یار ہم سب کا ایک ہی مذہب ہے. اب ہر ایک کو خیال آ رہا کہ اگر میں کہوں گا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں تو میں برادری سے کیا ہو جاؤں گا، بولو بھائی، کٹ جاؤں گا. تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، تو اس سے کیسے پوچھیں ہم؟ ابراہیم نے فرمایا افل لکم، تف ہے تمہارے اوپر، کہ جو بول نہیں سکتا بیچارہ، اپنی صفائی میں بات نہیں کر سکتا، تم اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو. تو قوم کے پاس کیا تھا؟ دلیل سے جواب نہیں تھا. جب دلائل سے جواب نہیں ہوتا تو انسان کس پہ آتا ہے؟ دھمکیوں پہ. فیس بک پہ ہم اپنے خلاف کمنٹس پڑھتے ہیں نا، دلائل سے جواب نہیں ہوتا تو کیا آ رہی ہوتی ہیں؟ دھمکیاں. ایک نے کمنٹس کیا اسلام کا تو ہم جڑ سے ہی خاتمہ جب تک کر کے نہیں چھوڑیں گے چین نہیں آئے گا، حالانکہ وہ اسلام کی حقانیت پر بڑا مدلل بیان تھا. تو جب دلائل نہیں ہوتے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کسی سے ڈیبیٹ کر رہے ہوں کسی مسئلے پر، سامنے والا بھی پڑھا لکھا ہے، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، تو اس میں اگر دونوں سنجیدہ ہیں، ایسے نہیں کہ جاہل کوئی ہو، تو اگر ان میں سے کسی ایک کو غصہ آ جائے نا تو سمجھ لو کہ وہ حق پر نہیں ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں، کسی جاہل سے بات کرتے ہوئے غصہ آ جائے اس کے طرز کلام، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر محفل سنجیدہ ہو، سب احس یعنی بات کر رہے ہوں دلائل کی دنیا میں، سب پڑھے لکھے ہوں، سب سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس دوران آپ اپنی بات خام خام میں کر رہے ہیں اور آپ کو کیا آنے شروع ہو گیا؟ غصہ. اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے، اب آپ جذبات سے متاثر کر رہے ہیں. بات سے بات نکلتی، گچی تو پکڑی ہوئی ہے نا آپ نے. لوگ نا جذبات سے آج کل زیادہ متاثر ہوتے ہیں، دلائل سے چیخ چلا کے، گلا پھاڑ کے، زمین آسمان کے قلابے ملا کے بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ ہے خطیب. وہی بات تمیز سے اعتدال کے ساتھ کر دو تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بکاؤ ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ مصلحت پسندی والا اور بکاؤ. اور جو زیادہ رو رو کے کرے نا اس کو، اور کسی کے رونے سے متاثر مت ہوا کریں. رونا برحق ہونے کی دلیل، رونا ایک اچھی صفت ہے، اچھی بات پہ. قرآن نے بھی تعریف کی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، نبی کی محبت میں روتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی صفت جب ہے، جب سامنے والے کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے. اگر دلیل سے برحق ہونا ثابت نہیں ہے تو محض رونے سے کچھ نہیں ہوتا. آج کل لوگ جب کسی کا تصفیہ کرتے ہیں، سالس بن کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں درست کون ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں جذبات سے کون بات کر رہا ہے، رو کون رہا ہے. جو رو رہا ہے اس پہ یقیناً کیا ہوا ہے؟ ظلم ہوا ہے اس کے اوپر. قاضی شریک بہت بڑے قاضی تھے حضرت عمر کے دور کے، ان کے پاس ایک عورت آئی مقدمہ لے کے روتی ہوئی اپنے شوہر کے خلاف، بہت چیخ رہی تھی، ہائے میرے شوہر نے یہ کر دیا، ہائے میرے، بہت رو رہی تھی. تو ان کے قریب جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے تابعین تھے، ان کو اس عورت پہ بڑا ترس آیا. انہوں نے قاضی سے کہا کہ یہ یقیناً مظلوم ہے، اس کے اسٹائل سے لگ رہا ہے. اسٹائل سے کیا لگ رہا ہے؟ اسٹائل کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی یہ یقیناً کیا ہے؟ مظلوم ہے. آپ اس کی بات سنیں اور اس کے میاں کو کیا کریں؟ سزا دیں. تو قاضی شرے حضرت عمر نے بنایا، ان کو بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ رونا برحق ہونے کی دلیل, رونا اور چیخنا برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کی آیت پیش کی, وجاءوا اباهم عشاء يبكون, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا اور ابا کے پاس روتے ہوئے آئے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. کنویں میں ڈالنے پہ رونا تھوڑی آئے گا, بھیڑیے کے کھانے پہ رونا آتا ہے نا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. تو رو کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ واقعی بھیڑیا بولو بھائی کھا گیا. اور اس زمانے میں تو رونے میں اتنا جھوٹ ہے کہ جس نے مارا ہوتا ہے نا سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا ہے. میں تو اب کسی شخص کو دیکھوں نا کوئی قتل ہوا اور جو بہت زیادہ رو رہا ہے تو میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن مجھے شبہ سا ہونے لگتا ہے کہ اسی نے تو نہیں مارا کہیں. ایسا نہیں کہ کوئی زیادہ رو رہا ہو آپ اس پہ ایف آئی آر کٹوا دیں, اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں, تو یہ کیونکہ خاندانی جھگڑے جب ہوتے ہیں نا تو بڑے جب بیٹھتے ہیں درمیان میں جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے تو بڑے بھی یہ کرتے ہیں کہ میاں زیادہ چیخ رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی ظالم ہے, اور بیوی زیادہ چیخ رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں میاں ظالم ہے. بعض دفعہ میاں بہت چیخ چیخ کے بول رہا ہوتا ہے, یہ کر دیا اس نے میرے ساتھ, اے کر دیا یوں کر دیا, چیخ رہا ہوتا ہے. تو یار یقیناً بےچارے کے ساتھ زیادتی ضروری نہیں بھائی, ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی ظلم کر کے کیا کر رہا ہو, خود ہی چیخ رہا ہو. تو یہ آیت قرآن کی یاد رکھیں, وجاءوا اباهم عشاء يبكون, یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کر کے آئے تھے, روتے ہوئے آئے تھے. تو دلیل ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد چلو رونا بھی آ جائے تو ایک ٹھیک ہے. تو خیر, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سمجھایا تو قوم نے کیا کرنا شروع کر دیا, دھمکیاں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بالکل برحق ہیں, کیونکہ اگر ہم میں ذرا بھی لچک ہوتی تو آپ کو ایسی دھمکیاں نہ دیتے, ہم باطل پر ہوتے تو آپ کو دھمکیاں نہ دیتے. اور دھمکی کیا دی کہ ان سرو آلیہتکم, اپنے معبودوں کو بچاؤ اور ان کو ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. دیکھو کیسی بات, معبود بچانے کے لیے ہوتا ہے یا معبود کو بچایا جاتا ہے؟ ارے خدا کو, خدا انسانوں کو بچاتا ہے یا آپ خدا کو بچائیں گے؟ جو آپ کا محتاج ہے تو پھر اس کو خدا بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, جلدی جلدی کہہ رہے ہیں نا وہ دھمکی میں, یہ بھول بھی گئے کہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. قالوا حرقوه, کہنے لگے ابراہیم کو آگ میں جلا دو, وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کو بچا لو. کیا کرو, بچاؤ ان کو ورنہ ابراہیم باقیوں کو بھی کیا کر دے گا, توڑ دے. تو اللہ ان سے یہ سب کہلوا رہے ہیں تاکہ ان کو اور احساس ہو کہ ہم کیا ہیں, غلط. مگر کیوں, برادری. تبھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, تم جو اللہ کو چھوڑ کر ان بھگوانوں اور ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ صرف آپس کی رشتہ داری اور برادری سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے, لیکن یاد رکھو یہی برادری ہے جس پر قیامت کے دن تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم میں جو بیماری کا جو سبب تھا اس کو پکڑ لیا کہ نہیں پکڑ لیا, سمجھایا کیا کہ یہ جو برادری ہے نا یہی قیامت کے دن گلے پڑ جائے گی, اور اس تم دوستی کے لیے ایسا کر رہے ہو, سب سے پہلے جو چیز تم سے چھینی جائے گی وہ یہی دوستی چھینی جائے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, قرآن کہتا ہے جگری دوست قیامت کے دن دشمن بنے ہوئے ہوں گے. آج میں نے دیکھا ہے لوگ دوستی یاری میں شریعت کے خلاف چلتے ہیں. الا المتقین, قرآن کہہ رہا ہے صرف پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں قیامت میں کام آئیں گی. فساق و فجار کی وہ دوستیاں جو ان کو دوستی, وہ والی دوستی جس میں دوستی گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہو. آپ دوست کی وجہ سے جوا کھیل رہے ہیں, دوست ناراض ہو جائیں گے. آپ دوست کی وجہ سے طارق روڈ پر بدنظری کرنے نکلے ہیں, آپ دوست کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں, تو یہی دوستی قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی, تو یہ دوستی باقی رہنے والی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو ہر پیغمبر نے کیا کیا ہے کہ اس قوم میں جو بیماری کا جو بنیادی سبب تھا اس سبب کو کیا کیا ہے, پکڑ. لوط علیہ السلام نے دیکھا قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج ہے, تو وہ کیا ہے, ان کی بیماری کا سبب کیا تھا, فطرت سے بغاوت, نیچر کو فالو نہیں کر رہے تھے. تو حوالہ کس کا دیا, نیچر کا. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اللہ نے جس کو پیدا کیا تمہارے لیے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نظریاتی خرابی بھی تھی اور عملی خرابی بھی. تو اسی طرح یاد رکھیں, آج جو نئی جنریشن ہے نا, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ اس کے لیے جو اسلام کے قریب آنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا, وہ گورا ہے, وہ ترقی یافتہ بولو بھائی قومیں. کیونکہ جب مسلمان ترقی میں تھے تو وہ ہمیں فالو کرتے تھے, گورے ہمیں فالو کرتے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسپیکر کو مائک کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یار, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. جب مسلمان ترقی پر تھا نا تو لوگ کس کو فالو کرتے تھے؟ ہمیں فالو کرتے تھے, ہماری اصطلاحات استعمال کرتے تھے. دیکھو ہندوؤں میں یہ ٹرمز اب تک استعمال ہو رہی ہیں, ماشاءاللہ, ایمان کہتے ہیں نا ہندو, آج بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. انڈیا کے ہندو بھی, تمہارے پاس ایمان نہیں ہے, یہ ایمان کہاں سے آیا یہ لفظ؟ یہ تو خالص اسلام کی شہادت کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. حالانکہ شہید کون ہوتا ہے؟ مسلمان شہید ہوتا ہے, غیر مسلم کے لیے تو شہادت کا لفظ ہے ہی نہیں. لیکن وہ غیر مسلم کے لیے بھی کہاں سے ادھار لے رہے ہیں؟ اصطلاحات بھی ہماری استعمال ہوتی تھی, ادب بھی ہمارا, کلچر بھی ہمارا. بہت زیادہ کوشش کرتے تھے, کیونکہ مسلمان کس میں تھے؟ ترقی میں. جیسے آج انگلش سیکھی جاتی ہے, پہلے فارسی سیکھی جاتی تھی. جو فارسی بولتا تھا وہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ پڑھا لکھا. کیونکہ مسلمانوں کی سرکاری زبان کیا تھی؟ فارسی. ہر چیز میں فالو کر رہے تھے. جب مسلمان سائنسدانوں نے ترقی کی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی کس کو فالو کیا جاتا تھا؟ مسلمانوں کو. یہاں تک کہ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, سلا ہوا لباس, پراپر ڈریس, یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں گوروں نے؟ مسلمانوں سے. حتیٰ کہ جو نیوی اور آرمی کا پورا سسٹم ہے, اس کی بیس کہاں سے لی گئی ہے؟ مسلمانوں سے. یہ جو ایڈمرل ہے نا, ایڈمرل, یہ کیا ہے؟ امیر البحر. سب سے پہلا جو جنگی بیڑا سمندر کا بنایا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا, اور اس بحری بیڑے کے امیر کو کیا کہا جاتا تھا؟ امیر البحر. وہی لفظ کہاں سے عربی میں ٹرانسفر ہو کے انگلش میں جا کے کیا بن گیا؟ انگلش میں ٹرانسفر ہو کے کیا بن گیا؟ ایڈمرل. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو قوم ترقی کرتی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. فطرت بہی مانا کہ چاہت ہوتی ہے انسان کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ بھائی گورے اتنے ذہین, جیپنیز اتنی ترقی یافتہ قومیں, فرانسیسی اتنے ٹائٹ لوگ ہیں, وہ جتنی بھی اہم چیزیں ہیں وہ ان میں ہم سے دو ہاتھ آگے ہیں. تو اگر داڑھی رکھنا اور جناب نماز کی پابندی کرنا, روزے کی پابندی کرنا, حج کرنا, زکات دینا, رشتہ داری جوڑنا, نسل بولو نا بھائی بڑھانا, اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا, ہر وقت کیلکولیشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے نہ رہنا, اسلام تو یہ کہتا ہے نا ہر وقت جمع ہی نہیں کرتے رہو, اور بہت سارے جو شریعت کے احکام ہیں, تو اگر یہ اتنے اہم ہوتے, آخرت پر ایمان لانا, پیغمبروں پر ایمان لانا, ہمارے ہاں بچہ جب بولنا سیکھتا ہے سب سے پہلے ہم اسے کیا سکھاتے ہیں؟ کلمہ. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے لیے صحت اتنی ضروری نہیں ہے, پیسہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کلمہ ضروری ہے. تبھی بچے کو سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے؟ کلمہ سکھایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر اتنی اہم ہیں تو جو اس دنیا کے ذہین لوگ ہیں وہ ہم سے اس میں دو ہاتھ آگے ہونے چاہیے, لیکن اس میں ہم سے وہ 20 ہاتھ پیچھے ہیں. چلو برابر بھی ہوتے. بھائی کیا ہو گیا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. تو وہ ہم سے کیا ہے؟ آگے ہونے کے بجائے پیچھے, بلکہ پیچھے بھی نہیں ہیں. پیچھے کا مطلب ہوئے ہیں پیچھے مگر آ اسی طرف رہے ہیں, ایسا بھی نہیں. ان کی سمت ہی وہاں کیا ہے؟ الٹ. وہ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہوں, مذہب کو بالکل اپنی زندگیوں سے نکال دیا, مسترد کر دیا, اس کو غلط سمجھتے ہیں وہ, بلکہ اس کو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ دنیا کی جو ذہین قوم ہر اہم کام کر رہی ہو, کیا خیال ہے؟ یہ کام اگر نہیں کر رہی بلکہ اس کی مخالفت کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ اہم ہے نہیں, یہ مولویوں نے اہم بنا دی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, لبرل لوگ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو وہ یہی کہتے ہیں نا مذہب, یہ سب مولویوں کی کیا ہے, دکانیں چمکانے کے لیے, مذہبی لوگوں نے دکانیں چمکانے کے لیے کیا ہوا ہے. تو یاد رکھو, ادھر بیٹا چوپ, تو یاد رکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آپ کو اس سیٹ پر اشکال ہوا تھا کہ جس کی لیفٹ جیب میں 10 روپے پڑے ہوئے تھے, وہ نکال کے کوئی لے کے جا رہا ہے تو اس کو غصہ آ رہا ہے, اور ڈالر نکال کے لے جا رہا ہے تو اس کو غصہ نہیں آ رہا. اس سے آپ نے یہ استدلال کر لیا کہ ڈالر کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو یہ استدلال صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ بھائی اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہے, باقی یہ سیٹ اس کا ہاتھ اس لیے نہیں پکڑ رہا کہ اس کی ویلیو تو زیادہ ہے مگر اس کو اس ویلیو کا علم نہیں ہے, کیونکہ کوئی اس کے پاس ویلیو بتانے والا آیا ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی, اس کو کبھی کسی سنار سے ملاقات ہی نہیں ہوئی جس نے تانبے اور سونے کا اس کو فرق بتایا ہو. ہمارے ایک جاننے والا ہے کباڑ, وہ اتنا ماہر ہے کہ اس کے پاس جب ریڈی والے لاتے ہیں نا لوہا پھینکتے ہیں, ہاتھ لگا کے بتاتا ہے یہ پیتل ہے, یہ کاپر ہے, یہ تانبا ہے, یہ سٹیل ہے, یہ ہاتھ بلکہ دیکھنے سے بتا دیتا ہے یہ کیا ہے سیکنڈوں کے اندر. اور ایک عام آدمی گھنٹوں گھنٹوں اس پہ کیا کرتا رہے گا, ریسرچ کرتا رہے گا. تو اس کو تجربہ ہے, اس کو پتا ہے. تو یاد رکھو قرآن میں جو سورہ یاسین میں اللہ تعالی کے الفاظ ہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ اگر ہم نبی نہیں بھیجتے تو یہ کیا کس میں پڑے رہتے, غفلت میں, انہیں پتا ہی نہ چلتا کہ جنت کتنی قیمتی چیز ہے, جہنم کتنی بھیانک چیز ہے, اعمال جو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے, اور برائیاں اور گناہ کی کیا, برائیوں سے بچنے کی کیا ویلیو ہے. یہ ویلیو ان کو پتا ہی نہ چلتی اور یہ کس میں پڑے رہتے, غفلت میں, حالانکہ وہ غفلت میں نہیں تھے عرب, وہ اپنی رشتے داری میں اور دنیا میں بہت بہت ہوشیار تھے وہ. تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہے نا, جاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. تو ڈرانے والا جس کے پاس آتا ہے اور یہ پھر عقل استعمال کرتا ہے, اس ڈرانے والی کی بات کو سنتا ہے, پھر اسے اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اگر ڈرانے والا آیا ہی نہیں یا آیا مگر لو کننا نسمع او ناقلو, کہ سنتے یا عقل سے کام لیتے, یہ بھی نہیں کیا, تو پھر اس کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت, بولو بھائی, ہوگی نہیں اہمیت. جب اہمیت ہی نہیں ہوگی تو پھر اس قوم سے یہ استدلال کرنا کہ یہ کیوں نہیں اس طرف جا رہے, بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہر نعمت دنیا میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک ہنر ہے تو باقی ساری چیزیں بھی اس کے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ کے محلے میں, کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں میں, آپ کے محلے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آیا, بلکہ گاؤں کی مثال دیتا ہوں, جنہوں نے نہ کبھی ڈاکٹر دیکھا, نہ کبھی انجینئر دیکھا, نہ کبھی انہوں نے کوئی اچھا پلمبر دیکھا, نہ کوئی کبھی انہوں نے اچھا مستری دیکھا. اب ان کے محلے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر آ گیا, جو نزلے کا مریض جا رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے, کوئی دوا دے رہا ہے, نزلے کا مریض ٹھیک ہو گیا, کسی کو بہت تیز بخار ہے اس نے گولی کھلائی, بخار کا مریض ٹھیک ہو گیا, بھائی جو بھی جا رہا ہے اس کے پاس کیا ہو رہا ہے. اب وہ گنوار دیہاتی لوگ کہنے لگے, یار اس کو تو اللہ نے کیا دیے بڑے ہی کمالات, لہذا اب کسی کی بائک پنچر ہو, بائک تو نہیں ہوگی ان کے پاس. اب کیا ہوا کہ کوئی بھی ایسا ٹیکنیکل کام ہو گیا, سمجھ لو بائک کسی نے گفٹ دے دی تھی ان کو, بائک پنچر ہو گئی, تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ جیسے آپ وسیم بھائی کی ٹی بی کو درست کر سکتے ہیں تو میری بائک کا پنچر کیوں درست نہیں کر سکتے آپ, ہے بھائی؟ تو وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ میرا شعبہ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنا مشکل کام تھا ہمارے محلے میں, ایک اتنا پرانا مریض, 20 سال سے ٹی وی کا مریض تھا, اس کے پھیپھڑے آپ نے صحیح کر دیے اور اس میں ہوا بھر رہی ہے, اب وہ سانس لے رہے تو ہوا کیا ہو رہی اس میں جا رہی ہے. تو یہ ٹائر یہ تو اس سے آسان چیز ہے, اس کے پھیپھڑوں میں ہوا کیوں نہیں بھر سکتے آپ؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ گاؤں والوں کا استدلال صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ ڈاکٹر بولے گا بھائی میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, اگرچہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے لیکن اتنا مشکل کام تم نے کر دیا, تم ایک پنچر نہیں لگا سکتے, ایک غلیل نہیں بنا سکتے ہے بھائی. وہ کہے گا بھائی بہت اس سے بھی زیادہ مشکل کام کر سکتا ہوں میں, لیکن اس فیلڈ سے متعلق جو میری فیلڈ ہے جس میں میں نے علم حاصل کیا ہے, جو میری فیلڈ ہی نہیں ہے اس میں مجھے بنٹے کھیلنا بھی نہیں آتے, صحیح ہے نا, غلیل بلانا بھی نہیں آتی, آسان سے آسان, یعنی آسان سے آسان کام نہیں آتا, تو یہ کہاں سے آئے گا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوا, اس گاؤں میں ایک بہت بڑا میکینک آ گیا, یہ کوئی سول انجینئر آ گیا, اس نے خوبصورت بلڈنگ بنا دی. وہ جناب بہت اونچی 30 منزلہ بلڈنگ بنا دی, بڑی خوبصورت اس نے اور ہر طرف سے بہترین. اب گاؤں کے لوگ بڑے متاثر ہو, یار یہ آدمی کو اللہ نے کیسے کمال دیا ہے کہ اس نے سیمنٹ اور بجری کو ملا کے اتنی خوبصورت اور اتنی اونچی بلڈنگ بنا دی. تو ہمارے ہاں ایک 6 فٹ کے یہ تو کتنی بڑی بلڈنگ آپ نے کھڑی کر دی نا, ہمارے ایک 6 فٹ کا انسان ہے, بیمار ہے, آپ اس کو بھی کچھ ایسا کریں چھینی ہتھوڑی سے کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ چل کے اپنے پاؤں پہ چلنا شروع ہو جائے. وہ کہ بھائی مجھے اس کا نہیں پتا بھائی, میں اس کو کیسے سیدھا کر دوں. تو آپ کہیں گے یار اتنی بڑی بلڈنگ کو ریپیئر کر دیا یا نئے سرے سے بنا دی, تو تم ایک 6 فٹ کے آدمی کو یا 5.5 فٹ کے آدمی کو نہیں ٹھیک کر سکتے. تو وہ کیا جواب دے گا کہ بھائی وہ میری فیلڈ. ہمارے دماغوں میں شیطان نے یہ ڈال دیا ہے کہ جو گورا سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر آگے ہے تو باقی تمام چیزوں میں بھی وہ ہم سے آگے ہے. بھائی اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس میں آگے ہوگا, جو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں. پیغمبر ہمارے پاس آئے ہیں, ان کے پاس تھوڑی آئے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی پیغمبر آئے تو بتائیں نا ہمیں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا, اور وہ خود معترف ہیں کہ جو آئے تھے ان کی بھی تعلیمات ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. تو جو اس معاملے میں اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہو, آپ اس کو اپنا روحانی باپ بناؤ, تہذیب میں اپنا امام بناؤ, تو اس میں صورت میں ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے. یہ خناس ہے لوگوں کے دماغوں میں بھر گیا ہے. ہر آدمی گورے کو فالو کر رہا ہے, ہر آدمی, وہ پڑھے لکھے, وہ اچھے, ہر چیز میں ہمیں گوروں کی مثال دی جاتی ہے. میں ایک دفعہ اپنے کسی دوست کے ساتھ عدالت میں گیا, میں نے کہا یار ذرا ججز کے, ہائی کورٹ تھی کراچی کی, میں نے کہا ذرا دکھاؤ مقدمے شقدمے کیسے ہوتے, ہم بھی جائے. تو میں وہاں جا کے بیٹھا, تو اتفاق کی بات ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. شوہر نے کہیں بیوی کو طلاق دی تھی, تو بیوی اپنا نان نفقہ مانگ رہی تھی اور جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے. تو جج نے فیصلے کے دوران یہ کہا کہ یہ تو پاکستان ہے جس میں تمہیں صرف مہر دینا پڑے گا اور نان نفقہ, امریکہ میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. نہیں یاری بات, تو کس کے قانون کا حوالہ دے رہے ہیں, امریکہ کے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کا جو قانون ہے اس سے بہتر کون سا قانون ہے, امریکہ کا, کہ اصل تو وہاں حقوق ہیں عورت کے, کیونکہ اسلام نے تو یہی کہا نا صرف مہر دو اور نان نفقہ دو جو عدت کا خرچہ ہے, اس سے زیادہ اسلام نے نہیں مرد کو مکلف بنایا. تو وہ کہہ رہے یہ تو تم یہاں ہو اس لیے بچت ہو گئی, اصل تو وہ کیا ہے آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے امریکہ, بار بار امریکہ کے, اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے تو یعنی عورت کے حقوق کا بڑا زبردست خیال کیا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھو اس بیچارے جج کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس قرآن ہے, اللہ کا قانون, انگریز کے پاس چونکہ ہے نہیں نا, تو اس لیے اس نے خود بیٹھ کے بنائے ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اللہ کے مقابلے میں ان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ جج کا قصور نہیں ہے, یہ پوری قوم کا المیہ ہے. آپ کو بھی جج بنا دیا جائے آپ بھی یہی کہو گے, ان کے قوانین کو اسٹڈی کرو گے یار وہ کیا کہتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جج کو چھاؤں میں لے کے آؤں, کیا ذرا چھاؤں میں آنا, سائڈ پہ آنا, کہ آپ نے امریکہ کے قانون کا حوالہ تو دے دیا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اس قانون سے امریکہ میں نقصان کتنا ہوا ہے. کیونکہ جب آدمی کو پتا ہوگا کہ میں نے آدھی جائیداد دینی ہے تو وہ شادی کرنے میں اور تاخیر کرے گا کہ بیٹا طلاق دینی پڑ گئی تو میری تو ایسی کی تیسی ہوگی, اس سے نکاح کا رجحان کیا ہوا ہے, کم ہو گیا. دوسرا, جس نے شادی کر لی جب اس نے بیوی نے ستایا تو اس نے کہا چھوڑوں گا تو آدھی جائیداد, تو پیپر میں نہ چھوڑو ویسے چھوڑ دو. اب ویسے چھوڑ دے تو کوئی پولیس لے کر آئے گی شوہر کو بیوی کے پاس, بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں آ رہا بی بی کے پاس, بیگم فون کرے جو بھی واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آ جائیں, یہی فون آتا ہے نا. وہ تو غیرت ہوتی ہے, حمیت ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے اچھا جی چونکہ نکاح ہوا ہے اللہ نے, اللہ رسول نے حکم دیا آ رہا ہوں. لیکن آدمی کو اگر غصہ آ جائے اور نہیں آئے, بولے نہیں آ رہا جاؤ, ٹھیک ہے. اگر مرد بول دے کہ میں نہیں آ رہا گھر میں, تو کیا پولیس کے ذریعے مرد کو عورت لا سکتی ہے گھر میں؟ دنیا میں کوئی قانون نہیں لا سکتا. بولے کہ نہیں آ رہا تو کوئی پولیس تھوڑی جائے گی آ بیگم کے پاس, وہ چلو آ جائے گا, جیسے پولیس جائے گی واپس نکل جائے گا. اور اگر پولیس والا اسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر پولیس والے کی بیوی تھوڑی دیر میں آ جائے گی کہ تو کیوں نہیں آ رہا گھر میں, کیا خیال ہے کہ اس کے گھر جوڑنے کے چکر میں تو میرا گھر کیوں خراب کر رہا ہے. تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, گوروں نے بنائے ہیں, گوروں نے بنائے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اللہ کے قوانین تھے نہیں, تو بےچارے اپنی طرف سے تو قوم کی خیر خواہی کر رہے ہیں لیکن ٹھوکرے کھا رہے ہیں. تو بھائی ان سے موبائل لو, موبائل خریدو, بہت اچھا بناتے ہیں وہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات, گاڑیاں بہت اچھی بناتے ہیں, قوانین اچھے نہیں بناتے, کیونکہ ان کے پاس قانون بنانے کے لیے جو بیسک اصول ہیں وہی ان کو پتا نہیں ہے, وہ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم کو بتائے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو ہمارا جو جدید طبقہ ہے یونیورسٹیوں کا, کالجوں کا, وہ انہوں نے مولویوں کو دنیا کا پرلے درجے کا بیوقوف سمجھنا شروع کر دیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے, انہوں نے ایم بی اے نہیں کیا ہوا, یہ پی ایچ ڈی نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری سندیں گوروں سے ملتی ہیں نا آپ کو. بھائی پی ایچ ڈی میں جو سلیبس ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ گورے کے, وہ گورے کے پاس سے آیا. تو انہوں نے تو مدرسوں میں پڑھا ہے جس میں گورے کا کوئی دخل ہے ہی نہیں, لہٰذا یہ جاہل ہیں. یہ نوجوانوں کے دماغ میں کیا بیٹھ گیا ہے؟ یہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا. تو بھائی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ علماء کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا چاہیے. میں نے کہا ہونا تو بہت کچھ چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو اس سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کا پی ایچ ڈی ہونا چاہیے اس کو. وہ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اگر کسی عالم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کھانسی کا علاج کر سکتا ہو, نزلے کا علاج, جیسے انجینئر کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ کھانسی کیسے ٹھیک ہوگی, نزلہ کیسے ٹھیک ہوگا, تو آپ انجینئر کی توہین کرو گے؟ یا آپ یہ کہو گے اس سے اب میں نقشے بھی پاس نہیں کرواتا, کیونکہ اس کو کیا پتا کہ پھیپڑوں میں پھیپڑے کا فنکشن کیا ہوتا ہے اور گردے کیسے کام کرتے ہیں؟ ابے بھائی کوئی انجینئر یا کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر ہو کوئی, آپ اس کے پاس گئے کمپیوٹر لے کے, آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی ذرا پھیپھڑوں کا فنکشن بتاؤ کیسے کام کرتے ہیں, کیونکہ پڑھے لکھے ڈاکٹر تو جانتے ہیں. یا وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا. آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کلوروفل کیا ہوتا ہے, جو پودوں میں کلوروفل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا پتہ نہیں بھائی کیا ہوتا ہے. آپ نے اس سے پوچھا اچھا بتاؤ کہ پانی کا فارمولا کیا ہے. 25-30 آپ نے اس سے سوال پوچھنا شروع, وہ سب کے کہہ رہے بھائی مجھے نہیں پتا. آپ کہتے ہیں جا میں تجھ سے کمپیوٹر بھی ٹھیک, تجھے پتا ہی نہیں ہے. تو انجینئر کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کریں گے, مگر علماء کے ساتھ یہی سلوک. ان سے کیوں پوچھیں؟ ان سے اپنے مسائل کا حل کیوں پوچھیں؟ ان سے کیوں پوچھیں کہ لا کیا ہے, قانون کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو نہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں, نہ یہ انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے, نہ ان کو مینجمنٹ پڑی ہوئی ہے. تو میرے بھائی جو جس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے, اور جو ایم بی بی ایس ہے وہ اس نے ایم بی اے نہیں کیا ہوا, لیکن پھر بھی ایم بی اے والے کے پاس بھی جاتے ہو, اور جب ڈاکٹری کی بات آتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے. اور اگر کسی سے پیسے نکلوانے ہو تو بدماش کے پاس جاتے ہو. کیا خیال ہے؟ جو جس سے کام لیا جاتا ہے نا اس, بھائی ہمارے ایک دوست ہیں تاجر ہیں, جب لوگ ان کے پیسے نہیں دیتے تو میں نے کہا یار آج کل تو لوگ پیسے کھا جاتے ہیں, آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جو پیسے کا تو میں نے 2-4 گنڈے رکھے ہوئے ہیں, وہ جاتے ہیں پھر وہ پیسے نکلواتے ہیں, تھوڑا سا ان کا کمیشن ہوتا ہے باقی. اب کوئی پوچھے ان گنڈوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں؟ تو آپ کہو گے بھائی گنڈا جتنا جاہل ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے, جو کام میں نے کروانا ہے اس کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو جو علم جو آپ کو تہذیب سکھائے, جو آپ کو حلال و حرام سکھائے, جو آپ کو صحیح لائف سٹائل سکھائے, یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ علم صرف پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے, اور پیغمبروں سے یہ علم صرف علماء حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹر انجینئر یہ علم پیغمبروں سے حاصل نہیں کرتے. حتیٰ کہ مسلمان سائنسدان بھی جو گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنی ریسرچ کر کے کیا, پیغمبر سے نہیں حاصل کیا انہوں نے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے وہ لوگوں کی ہدایت کا علم لے کر آئے, میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ کا علم لے کر نہیں ہے. کچھ باتیں آپ نے بتائی ہیں معجزے کے طور پر میڈیکل سائنس کی بھی جو صحیح ثابت ہوئی ہیں, لیکن آپ کا اصل ہدف یہ نہیں تھا. حتیٰ کہ آپ ان چیزوں میں دوسری قوموں سے استدلال کیا کرتے تھے, صحابہ سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ کھجوروں کے جو باغات ہوتے تھے نا, اس میں جب پھول لگتے ہیں تو نر اور مادہ پھولوں کا ملایا جاتا تھا, اس سے کھجوروں کی جو یعنی پیداوار ہے وہ بڑھ جاتی تھی. آپ یہ زراعت جو لوگ جانتے ہیں ان کو یہ علم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع کیا کہ ایسا بولو بھائی مت کرو. انہوں نے کہا چلو نبی کہہ رہے نہیں کیا, کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے مشورہ لیا اور کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہیں کوئی فتوا نہ لگا دے میرے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, غلطی بھی کر سکتا ہوں اور یعنی صحیح بات بھی کہہ سکتا ہوں. فرمایا انتم اعلم باموری دنیاکم منی, دنیا کے امور تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. لہذا آگے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو تمہارے پاس نو کا آپشن, میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا, لیکن دنیا کے معاملے میں جب تم کو کسی بات کا حکم دوں انتم اعلم باموری دنیاکم منی تو دنیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اب صحابہ اگر یہ کہہ دیتے ہو اچھا بزنس ہم جانتے ہیں, پیداوار میں اضافہ کیسے کیا جائے گا, زراعت کیسے کی جائے گی, یہ تو ہم جانتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں, پھر ہم آپ کو فالو کیوں کریں؟ صحابہ نے یہ عذر بنایا؟ اتنی سینس تھی ان میں, اتنی عقل تھی کہ بھائی ہم اس چیز میں فالو ہی نہیں کر رہے, ہم جس چیز میں فالو کر رہے ہیں وہ صرف کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو زندگی کن قوانین کے تحت گزارنی ہے, کن اصولوں اور ضابطوں کے تحت گزارنی ہے, وہ اصول اور ضابطے صرف اور صرف اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتائے ہیں براہ راست, کیونکہ اس میں انسان کی عقل بھٹک سکتی تھی, گمراہی کا شکار ہو سکتی تھی. کیوں ہو سکتی تھی یہ الگ ٹاپک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں انسان اتنا ذہین ہے تو کیوں غلط قوانین بنائے گا, اس پر میرا ایک بیان ہوا ہے بہت پہلے, میں دوبارہ کبھی بتاؤں گا کہ انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ لازمی آتے ہیں. وہ کیا فالٹ کیوں آتے ہیں وہ لازمی, چاہے وہ دنیا کے ذہین ترین لوگ قانون بنائیں کچھ نہ کچھ فالٹ اس میں لازمی آئیں گے. ان میں چند پوائنٹ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر بات دلیل سے سمجھائی نہیں جا سکتی, جبکہ انسان ڈیبیٹ کرے گا تو کیسے. رشیا میں قانون بنا تھا کہ سگی بہن سے شادی بھی جائز ہے, لوگوں نے پوچھا کیوں, یہ تو غیرت کے خلاف. انہوں نے کہا غیرت کی ڈیفینیشن کرو, غیرت کسے کہتے ہیں؟ اب کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے غیرت کو؟ تو وہ نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے کہا بھائی اس کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے, یہ مرد ہے وہ بھی عورت ہے, تو کیسے الٹے الٹے قوانین انہوں نے بنا دیے. تو یعنی ڈیبیٹ میں جو چیز نہیں آئے گی تو اس کو انسان پھر قانون کے تحت لا نہیں سکتا. دوسرا, انسان جتنا بھی ذہین ہو اس میں خواہشات اللہ نے رکھی ہیں, وہ قانون سازی کے وقت اپنی خواہشات سے مغلوب بھی ہوگا, کبھی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو اس کی ذات کے خلاف جا رہا ہو. امریکہ میں شراب حرام نہیں ہے, یو کے میں حرام نہیں ہے, کیوں اسمبلی میں جو لوگ قانون سازی کرتے ہیں وہ خود پیتے ہیں, وہ کیسے قانون بنا سکتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں؟ نہیں یاری میرے خالے بات, جبکہ اللہ جب شراب کو حرام قرار دے رہا ہے تو اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا, وہ انسانیت کو دیکھتا ہے. تو یہ بہت بڑی بڑی فالٹ ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, انسان 100% قانون سازی میں صحیح سمت میں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے قوانین, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ علم صرف کس کے پاس ہے, پیغمبروں کے پاس. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ علماء اگر دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں تو اور بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے, یہ اچھی بات ہے. تبھی جامعہ تو رشید کوشش کر رہا ہے کہ جو علماء کی نئی جماعت پیدا ہو وہ دین اور دنیا دونوں سے آراستہ, اور یہ رائے تھی مولانا ابو الحسن علی ندوی کی رحمہ اللہ تعالیٰ, بہت بڑے عالم تھے, انہی سے جامعہ تو رشید کے علماء نے لیا یہ رائے کہ اس زمانے میں بقدر ضرورت دنیا کا علم بھی ضروری ہے تاکہ معاشرے میں اچھی طرح سروائیو کر سکے. لیکن یہ مطلب نہیں جس عالم کے بعد دنیا کا علم نہیں وہ بےچارا فارغ ہے, ایسا نہیں ہے. علم تو لینا پڑے گا. اور ہاں دنیا کا علم آ گیا مگر اپنے علم میں مہارت نہیں ہے, جیسے کہ آج کل جو علماء دنیا کے علم کی طرف جا رہے ہیں نا, پھر وہ دین کے علم میں مضبوط نہیں ہوتے, پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو خیر دونوں علم میں مہارت ہو تو نور اللہ نور, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو لیکن اصل کیا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ سے لی جائے گی, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ سے نہیں لی جائے گی. تو اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کو بھی درست کرو اور اپنے اعمال کو بھی اور اپنے نظریات کو بھی درست کرو. کیا بات لے کے چلا تھا میں, ذہن سے نکل گئی. ہاں میں وجاءکم النذیر پہ, قرآن کی آیت پہ بات کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. تو علماء نے لکھا یہ ڈرانے والوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ علم انہی کے پاس ہے. تو ہمارے پاس پیغمبر کی دعوت بھی پہنچی ہے, لہذا قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ پیغمبر کی دعوت علماء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے تم تک پہنچی تھی تو تم اسے دیکھ کے ڈرے کیوں نہیں, اور تم نے جہنم سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. دوسرا ڈرانے والا کون ہے؟ علماء نے لکھا اور بہت ساری چیزیں, اچانک حادثات, یہ بھی انسان کو کیا کرتے ہیں, کیونکہ انسان جب دنیا میں غافل ہوتا ہے نا, مست ہوتا ہے, تو پھر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں جس سے انسان کا ضمیر حرکت میں آئے. میں پرسوں ترسوں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا, اس میں ایک ویڈیو تھی, اس میں بتایا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا باڈی بلڈر جس نے پتہ نہیں کتنے انعامات جیتے مقابلوں میں, اور ایک دن وہ رنگ میں آیا اور اس نے پھر بتایا کہ مجھے کیسی خطرناک, ہاں اس کو بلڈ کینسر تھا. اب آپ بتاؤ اس نے امریکہ کے بلڈر ہمارے بلڈروں کی طرح, ہمارے تو جس دن چار انڈے کھا لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے, اب ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں, چار انڈے کھائے ہم نے, تو یہی ہوتا ہے نا. تو وہ لوگ تو چونکہ, اور یہ ہماری خوبی ہے کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں اور بھی کام ہے. میں نے کسی بلڈر سے پوچھا, میں نے کہا یار امریکہ کے اتنے بڑے بڑے بلڈر ہوتے ہیں پاکستانی, انہوں نے کہا پاکستانیوں کے پاس باڈی کو بلڈ کرنے کے علاوہ اور بھی غم ہے, رمضان بھی ہے, حج بھی ہے, عمرہ بھی ہے, ابا کی خدمت بھی ہے, امی کی خدمت بھی ہے, بیوی کا خیال بھی ہے, بچوں کا خیال بھی ہے, گوروں کے پاس کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے ہی نہیں. تو جو بلڈر ہے وہ بلڈر ہی ہے, اس کے باپ بھی باڈی بلڈنگ, اس کی ماں بھی کیا ہے باڈی بلڈنگ, یعنی وہی سب کچھ ہے, اس کا خدا بھی وہی, اس کا رمضان بھی وہی, اس کا حج بھی وہی, اس کو حج کا ثواب بھی باڈی بلڈنگ میں ملے گا, جب عمرہ کرنا چاہے گا تو اور تھوڑا سا ویٹ اٹھا لے گا, صحیح ہے نا. تو وہ کہہ رہے وہ 24 گھنٹے ان لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہدف ہی نہیں ہے نا سامنے, تو ہدف یہ کہ میں نے اپنی باڈی کو بلڈ کر کے دنیا کا چیمپئن بننا ہے, تو اب وہ صبح گھسے گا جم میں, پھر پولیس آئے گی اس کو نکالنے کے لیے, باہر آ جا بھائی بہت ہو گئی, ٹھیک ہے نا. پھر جب وہ سوتے ہیں, کیونکہ باڈی بلڈنگ بلڈر کو سونا زیادہ پڑتا ہے, تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, فجر ظہر اثر مغرب عشاء کا کوئی پرواہ نہیں, ان کو ڈاکٹر نے بتایا تو اتنی دیر تم نے ایکسرسائز کی ہے تو اب اتنی دیر سو جاتا ہے. ہم سوئیں گے ابا آگے ایک لات مار کے اٹھائیں گے, اٹھ بے تجھے میں نے انڈے لینے بھیجا تھا, کیا کر رہا ہے تو, کیا خیال ہے بھائی, تو اب جنت بھی ہے نا اب جہنم بھی ہے, تو ہم اٹھیں گے ابا کیا مسئلہ ہے. انگریزوں کے ابا کی ٹینشن انہوں نے پالی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹینشن میں, تو وہ سوتے ہیں, تو سوتے ہیں جب کھانے پر آتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں بھائی آپ کو اتنے پروٹین لینے ہیں یا اتنی کیلوریز لینی ہے, تو وہ گورنمنٹ سے منظور کرا لیتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے بھائی کچھ لوگ ملک کا نام اس لحاظ سے اونچا کریں, تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے ان کے بکرے منظور ہوتے ہیں, پھر وہ گورنمنٹ ان کو وہ پھر کھا رہے ہیں, پھر بکرے کھا رہے ہیں, ہم کھائیں گے بکرے تو بچوں کو کیا کھلائیں گے بھائی. تو وہ پاکستانی بلڈر تھے, انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ مسائل ہیں, ان کے پاس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی غم ہے ہی نہیں, لہذا وہ بھائی یہی. تو میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو امریکہ کا اتنا بڑا بلڈر جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی غم نہیں, اس نے صحت کا کس قدر خیال کیا ہوگا, جس کا ہدف اور جس کی کامیابی کیا ہے, وہ کامیابی اسی چیز کو, اس کی جنت بھی یہی, اس کا حج بھی یہی, اس کا عمرہ بھی یہی, تو سب کچھ یہی ہے, تو اس نے کتنی سٹرگل کی ہوگی, ویکسینیشن بھی چل رہی ہوگی, ہر طرح کے حفاظتی ٹیکے بھی لگ رہے ہوں گے, ساری ویکسینیشن بھی مکمل, اور ہر وقت ڈاکٹر آ کے چیک اپ بھی کرتے ہیں, ان کو تو فری جب دیکھتے ہیں نا گورنمنٹ کوئی اس شعبے سے مخلص, تو گورنمنٹ خود ان کو پھر جو ہے وہ اس پروموٹ کرتی ہے, تو ساری چیزیں مل رہی ہیں, مگر ہو کتنی خطرناک بیماری, بلڈ کینسر. تو یہ بھی نظیر ہے, اللہ آخرت میں پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے, تو ایسے کلپ یوٹیوب سے تمہاری نظر سے نہیں گزرے, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ اتنا بڑا آدمی جا رہا تھا اور ٹرک کچل کے چلا گیا, وہ ڈاکٹر بنا تھا اور جس دن ڈگری ملی تھی اسی دن ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، یہ حادثات ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے، جو ہم میں سے ہر شخص کو ڈراتے رہیں گے. اور علماء نے کہا کہ انسان کے بالوں کا سفید ہو جانا، سفید ہونا شروع ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ نذیر ہے جو آپ کو ڈرا رہا ہے. جب تک انسان جوان ہوتا ہے بال کالے، جس دن آپ کی داڑھی یا سر کا پہلا بال سفید ہو گیا تو سمجھ لو کہ اب ریورس گیئر لگنا شروع. نہیں یاری بات دیکھو، جب بچہ ہوتا ہے نا تو بال اس کے کمزور ہوتے ہیں، ہڈیاں کمزور، قد چھوٹا، تو وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. ابھی وہ آگے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بال گھنے ہونا شروع ہوتے ہیں، تبھی جوانی میں ایک دم پفے وفے نکالنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اس سے پہلے بچپن میں پف نکلتی نہیں ہے، اتنے چھوٹے بال ہوتے ہیں یا ایسے ہلکے ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے ایک دم پھر جوان بنتا ہے، صحت ہو گئی بھائی، وہ کلائی کسی کی پکڑ لے تو چھڑوا نہیں سکتا آدمی، آواز میں دم، چال میں دم، یہ چار شادیوں کا شوق، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو آہستہ آہستہ. ہمارے طلبہ ہیں نا، وہ میں کبھی ان کے مذاق میں چار چار شادی کی بات کرتا ہوں، وہ سبق چھوڑ کے کتابیں بند کر کے ایک دم بیٹھ جاتے ہیں ایسے سننے کے لیے. جو سو بھی رہا ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا ایک دم جاگ جاتا ہے. تو ایک دفعہ میں کسی عالم کے پاس تھا، بڑے عالم ہے کراچی کے، پرانی بات ہے 10-12 سال، تو وہ جوان تھے. تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ ذرا مجھے بھی شادی آبادی سمجھاؤ. تو میں نے ان سے گپ شپ شروع کر دی اور دلائل دینا شروع کر دیے. ایک بوڑھے عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار میری بات کاٹ رہے تھے اور مجھے بولنے نہیں دے رہے تھے. میں پھر ان کے احترام میں چپ ہو جاتا ہوں، کہہ رہے تھے نہیں یہ غلط ہے، نہیں یہ کیا ہے غلط ہے، نہیں اس کے یہ نقصانات، بالکل سفید ریش بوڑھے نا، بار بار یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے، نہیں یہ. میں جتنے دلائل دے رہا ہوں وہ مان ہی نہیں رہے، ضد پہ ایک طرح سے لگ رہا تھا ضد کر رہے ہیں. اب میں پھر چپ ہونا پڑتا، میں نے کہا بزرگ ہیں. تو وہ جو درمیان میں جو جوان عالم تھے نا، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ بوڑھے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے بولا بھی تمہاری عمر کم ہے، تمہیں جتنے اس کے خلاف دلائل دیے جائیں نا تم ان سب کا جواب دے دو گے، اور ان کو جتنے اس کے حق میں دلائل دیے جائیں گے یہ سب کے دلائل کا کیا کریں گے، کیونکہ یہ بےچارے اب آرام سے امن شانتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کو یہ شادی کے لفظ سے بھی کیا ہوگی تکلیف. تو وہ میں طلبہ سے جیسی بات کرتا ہوں نا، ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، یہ بات کہاں سے آ گئی پھر شادیاں وادیاں، پھر تو یہ کیا موضوع کیا چل رہا، بس یہ سمیٹ رہا ہوں، موضوع ختم کر رہا ہوں. ہاں سفید بال، تو جوان جیسے جیسے ہو رہا ہے نا، تو جیسے جیسے بھی جوانی کی دہلیز کی طرف جا رہا ہے، 12-10 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، 13-14-15-16، او ایک دم جوانی کی امنگیں، تو پھر میری کتابیں بھی تلاش کرے گا، میرے یوٹیوب پہ خاص یہ والے بیان کے شارٹ کلپ سنے گا، ٹھیک ہے نا، شادیوں پہ بیانات، اور کہے گا 4 کم ہے اسلام میں، 8 ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں. ابھی امنگیں کیا ہو رہی ہیں، پھر اسٹائل چین ویلیاں لگا رہا ہے جناب، کاروں کی ریسنگ کر رہا ہے، دنیا میں گھومنے کا شوق، میں جاپان چلا جاؤں، میں یہاں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ابھی ان کی بہت دنیا میں گھومے ہیں، بہت سیر کی انہوں نے دنیا کی. اب وہ عمر ان کی زیادہ ہو گئی، تو میں ان کے ایک دفعہ گھر ملنے کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا قرآن میں جو آتا ہے نا ہم سب کو جمع کر لیں گے سمیٹ لیں گے، تو مجھے کہہ رہے میں پوری دنیا میں پھیل پھیل کے اب آخر میں اس کمرے میں آ گیا. تو یہ بھی مجھے بڑا لگتا تھا کہ انہوں نے کہا مجھے واش روم اتنا چل کے جانا پڑتا ہے، تو اس سے چھوٹا کمرہ میں نے لیا تاکہ واش روم میں، کہہ رہے پہلے امریکہ جانا آسان تھا، اب واش روم تک جانا کیا ہو گیا ہے، اب دل چاہ رہا ہے واش روم اور بستر کے کیا ہو جائے قریب. تو یہ حال ہو، اور حقیقت کیا، مزید بڑھاپا آئے گا تو دل چاہے گا کہ واش روم کوئی پیمپر لگا دے، بس یہی ہوتا ہے نا بھائی، یہیں لیٹے رہے، ہمیں کوئی یہاں سے اٹھائے نہیں. تو ریورس ہونا، تو یہ ریورس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے، جب پہلا بال کیا ہوتا ہے سفید. اب یہ اس کی علامت ہے باب بیٹا، اب ریورس ہونا شروع ہو گئے ہو، وہ بہت مزے ہو گئے. اب جتنا کوشش کر لو اس سفید کو کالا کرنے کی، کسی کا باپ بھی کالا نہیں کر سکتا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نہیں ہو سکتے. اب یہ کوشش کرو کہ دوسرا ذرا لیٹ سفید ہو. ایک تو ہو گیا، اس نے یہ انڈیکیٹر دے دیا کہ اب دوسرا بھی سفید ہونے والا ہے، تو اب بہت اچھی خوراک کھا لو یا صحت کی حفاظت کر لو، تو دوسرا تھوڑا سا 2 مہینے بعد ہو جائے گا، ورنہ اگلے دن ہونے والا تھا وہ، لیکن ہوگا ضرور. اب پھر 2 کو روگے تو یہ سوچ کے صبر کیا کرو، ابھی 2 ہیں، اگلے سال 25 بال سفید ہوں گے آپ کے, اور 25 کے بعد پھر جو اسپیڈ ہوتی ہے نا, اور پھر آپ اس کو نہیں افسوس کرو گے کہ یار سفید کیوں ہو رہے ہیں, آپ کو سفید تھے مگر تھے تو سفید تھے مگر تھے تو اب تو اس کو کالا کولا ہی لگا لیا کرتے, تو کالا کولا لگانے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. صحیح کیا خیال ہے؟ اور پھر بالوں کو رو رہے ہو گے تھوڑے دنوں میں کمر جھکنا, پھر کمر کے مسائل, یہ والا پین ہو رہا ہے, پھر یہ والا پین ہو رہا ہے. وہ ایک بھائی جو بوڑھے حضرات بیٹھے, ان کی کسی کی اہانت مقصد نہیں ہے, وہ یہ نہ سمجھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم, اللہ کی تعظیم میں ہے کسی بوڑھے کا اکرام کرنا. تو میں جو آپ کے سامنے نقشہ کھینچ رہا ہوں صرف عبرت دلانے کے لیے, ہم سب کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, ہم سب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. تو آج ہم بوڑھوں کی جو حالت دیکھ رہے ہیں کل سب ہمارے ساتھ ہی ہو. تو وہ ہمارے میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بھائی ایک بوڑھا آدمی گیا حکیم صاحب کے پاس نا, تو کیسے بیماریاں انسان پہ حملہ کرتی ہیں یہ سمجھانے کے لیے. حکیم صاحب کے پاس گیا, کہنے لگے حکیم صاحب مجھے کھانسی بہت ہوتی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. حکیم صاحب نے کیا کہا؟ بڑھاپا ہے, کھانسی تو ہوگی. اس نے کہا حکیم صاحب وہ گھٹنوں میں بھی درد رہنے لگا ہے. حکیم نے کہا بڑھاپا ہے, صحیح ہے, گھٹنوں میں درد تو ہوگا, اب اس عمر میں تھوڑی ٹھیک ہوگا گھٹنوں کا درد. حکیم صاحب میری کمر میں بھی کچھ مسئلہ رہتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. تو وہ حکیم صاحب اب سیڑھیاں ذرا سی چڑھتا ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. اب اس بوڑھے آدمی کو غصہ آ گیا. اس نے کہا یار کیا مسئلہ ہے یار, ہر چیز میں بڑھاپا ہے, بڑھاپا کوئی دبا تو دے نہیں رہے. جب اس کو غصہ آیا نا تو حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. اتنی جلدی آپ کیا ہو گئے, غصہ آپ کو آ گیا, یہ بھی کیا ہے؟ واقعی ایسا ہے, ہر چیز کمزور. اور ایک دانش مند نے بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا بڑھاپے میں اللہ تمام چیزیں کمزور کر دیتے ہیں, اللہ کی نعمت ہے, اگر بعض چیزیں کمزور کرتے بعض نہ کرتے بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا. کیوں؟ بڑھاپے میں نگاہیں کمزور ہوتی ہیں. نگاہیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کمزور, تاکہ ہر چیز نظر نہ آئے, کیونکہ برداشت کی اب وہ قوت نہیں. اگر سب کچھ ویسے ہی نظر آنا شروع ہو جائے نا, کیونکہ دنیا میں بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے, سب نظر آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے نا معاشرے میں, تو خام خامے ٹینشن لے گا. کیا خیال ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی وہ نظر ہی نہیں آؤ گے وہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ آرام سے اپنا بستر پہ لیٹے رہو. سماعت کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور, کیونکہ سب اگر سمجھ میں آ گیا, سنائی دے لیا, تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, پتا چل جائے گا بہو کیا کہہ رہی ہے, تو سسر صاحب میٹر گھوم جائے گا ایک دم سے. اسی طرح اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کیا کر دیتے ہیں, کم. بعض دفعہ سنائی دیا مگر سمجھ میں نہیں آیا. پھر دانت کمزور ہو جاتے ہیں, میدا, دانت کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ میدا کمزور ہو چکا ہے. اگر دانت وہی رہتے نا تو وہ مرغے اسی طرح کھا رہا ہوتا مگر میدا ہضم نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں دانت کمزور کر دو تاکہ پتلی چیزیں کھائے, کیونکہ میدے میں ابھی وہ طاقت نہیں ہے. سب چیزیں اللہ ایک ساتھ کمزور کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب کمزوریاں شروع ہوتی ہیں, سفید بال ہونا شروع, پھر یہ والا پین, پھر گھٹنوں کا مسئلہ, پھر یہ والا مسئلہ, پھر اب سانس پھولنے لگا ہے, شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر, یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نذیر, جو ڈرا رہی ہیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, بہت مزے کر لیے اب واپس چلو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے جب اڈا آنے والا ہوتا ہے نا بس کا, تو کنڈکٹر کیا کہتا ہے, بھائی گندے نالے والے, بھائی گندے نالے کیا کریں, گیٹ پہ آ جائیں. وہ گندا نالا آگے اسٹاپ ہے. نیو کراچی میں بڑی اچھی جگہ ہے, مگر ادھر کسی زمانے میں گندا نالا ہوا کرتا تھا. تو وہ میں چونکہ وہاں ایک قریب میں مسجد میں امامت کر چکا ہوں, تو وہ علاقے کے لوگ اتنے پریشان تھے کہ اس علاقے کا وہ گندا نالا بھی بند کر دیا. وہاں کافی مالدار لوگ آ کے بس گئے, علاقہ بالکل اچھا ہو گیا, اور انہوں نے ڈاکومینٹس میں بھی اس جگہ کا نام چینج کروا دیا, مگر وہ نام چینج ہونے کا نہیں ہے. میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کنڈکٹر گندا نالا ہی بولتے ہیں اس جگہ کو, کیونکہ ان کی زبان پہ وہی چڑھا ہوا ہے. وہ تھوڑی کاغذات جا کے دیکھیں گورنمنٹ نے جگہ کو کیا نام دیا ہے. ان کی زبان میں وہی, پہلے یہاں گندا نالا تھا, تو کنڈکٹر جب بھی ڈبلیو آر آ جائے گی بولے ہاں بھی گندے نالے والے, بھائی نالا اسٹاپ, نالا اسٹاپ, نالا اسٹاپ بھی ہے, تو نالا اسٹاپ والے ادھر آ جائیں. تو کہہ رہے ہیں یار کچھ بھی سنتا پتا نہیں. جیسے انڈا موڑ ہے نا, اب لوگ کہتے ہیں انڈا موڑ پتا نہیں کیا ہے, حالانکہ وہاں انڈے نہ مرغیاں ہیں نہ انڈے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو ایسے ہی کسی جگہ کا نا ایسے, تو جب اڈا آنے والا ہوتا ہے نا بس کا، تو کنڈکٹر پہلے سے آواز لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا کہ بھائی تھوڑا سا رش بہت ہے، بس بھری بھی ہے تھوڑا سا، صوفی صاحب خواتین ہوتی ہیں تو باجی تھوڑا سا گیٹ کی طرف نکلو اب. تو اسی طرح میرے بھائی جب خبر قریب آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بالوں کو سفید کر کے کمر کو جھکا کے اشارہ کر رہتے ہیں، اب بیٹا اب خبر کے قریب جانے والے، اب تھوڑا سا کیا کر لو، تیاری شروع کر دو. اور آپ کہتے ہیں نہیں بال کو کالا کروں گا، کمر کو بھوسی طرح میں سیدھا رکھوں گا، ان چکروں میں تو لگے رہتے ہو. اور یہ جس چیز کی علامتیں ہیں کہ اب موت آنے والی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور بالآخر یہی کہتے کہتے مر جاتے ہو، ہائے علاج نہیں ہوا. وہ ڈاکٹر ہمارے جاننے والے مر گئے بےچارے 70 سال کی عمر میں. پہلے لوگ جب قبرستان جاتے تھے نا تو عبرت کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے، دیکھو ہم نے بھی مرنا ہے آج، یہ لیٹا ہوا ہے. اب پتہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اب یار انہوں نے منع بھی کیا تھا ان کو لڈو کھانے کا، مٹھائی کھانے کا، ڈاکٹر نے بس وہ آغا خان کی رپورٹ تو آ گئی تھی مگر یہ خود کیئر ہی نہیں کر رہے تھے اپنی، تو بھائی یہی ہونا تھا. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آج کل قبرستان میں. ایک میت میں گیا تو ایسے ہی ہو رہا تھا، اب یار یہ انہوں نے اصل میں ان کو منع بھی کیا تھا، اتنا یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. قبرستان میں تو کم از کم یہ باتیں، یہ بولو بھائی کچھ بھی کرو آنا تو جو کیئر کرتا ہے، کہ آغا خان کے ڈاکٹر نہیں قبرستان جاتے کیا؟ جس ڈاکٹر نے ان کو رپورٹ پیش کی ہوگی وہ بھی تو اب تک تو جا چکا ہوگا، کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے، وہ بھی تو بےچارہ قبرستان جا چکا ہے. تو یہ سوچ لو کہ بھائی جو بھی ہوگا آنا کہاں ہے، قبر میں ہے. تو عبرت کی بات کر لو بھائی کچھ، کیا بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ اور کیا یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ایک پلاٹ ہے جس میں آنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ابھی سمجھ میں نہیں آتا، قیامت میں اللہ کہے گا وجاکم النذیر، ڈرانے والے بہت سارے آئے تھے مگر تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے. دو چار سوال پڑھ لیتا ہوں بھائی، بہت زیادہ ہو گئے، یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. اچھا ایک اعلان سن لیں، اس جمعے کو میرا ایبٹ آباد کا سفر ہے، ایبٹ آباد میں بیان ہوگا، تو جمعے کا بیان الفلاحیہ مسجد میں اس جمعے کو نہیں ہوگا. اگلے جمعے میرا ترکی کا سفر ہے تو وہاں بھی اگلے جمعے بھی الفلاحیہ میں بیان نہیں ہوگا. یہ میں اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دور دور سے آ جاتے ہیں، پھر وہ پتا چلتا ہے کہ نہیں تو بڑا ان کو ٹائم ان کا پھر وہ ویسٹ ہوتا ہے تو افسوس کرتے ہیں. تو یہ جو دو جمعے ہیں، یہ اب جو آ رہا ہے اور اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، اور آج ڈیٹ بھی بتا دوں کیونکہ بعض دفعہ وہ ایک سال کے بعد بیان چل رہا ہوتا ہے، لوگ سمجھ ہوتے ہیں اب جو جمعہ آ رہا ہے کیونکہ وہ ایک سال کے بعد پرانا بیان لوگ چلا دیتے ہیں نا. تو آج کیا تاریخ ہے؟ 4 نومبر 2018 کو میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ یہ والا جمعہ اور اس کے بعد والا جمعے کو بیان نہیں ہوگا. اتوار کو، اس اتوار کو بیان ہوگا جو اب آ رہی ہے، اس کے بعد والی اتوار کو نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مفتی صاحب یہ کیسے پتہ لگایا جائے نماز قبول ہو گئی ہے یا نہیں، اور کیا یہ سچ ہے کہ اگر دوسری نماز کی پڑھنے کا دل چاہے تو اس کا مطلب پہلی قبول ہو گئی ہے؟ یہ اس کی علامت نہیں ہے. بعض دفعہ قبول ہو جاتی ہے مگر اگلی کا دل پھر بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ ایک طبیعی چیز ہے، کبھی دل چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا. اور جب دل نہ چاہ رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا دگنا ثواب ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مفتی صاحب میری رات کو آنکھ کھل جائے، یہ کہنا، یہ جو حیا کے خلاف مسائل ہیں یہ کھلے عام نہ پوچھا کریں، چھاؤں میں جا کے پوچھا کریں. اگر کسی کو علم نہ ہو کہ داڑھی کاٹنا گناہ ہے تو کیا اسے بھی گناہ ملے گا؟ بھائی علم حاصل کرنا تو ضروری ہے نا، اس کو اس کا علم اس کا گناہ ملے گا کہ علماء سے پوچھا کیوں نہیں آپ نے یہ مسئلہ. کیا نام احرم سے مسکرا کر ملنا جائز ہے؟ ہمارے نام احرم سے مسکرا کر ملا جاتا ہے اور کچھ بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے. بھائی اب نام احرم سے مسکرا کے کیا، کیوں مسکرا رہا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ ایسی پہلیاں نہ پوچھا کریں نا کہ میں خود کنفیوز ہو جاؤں اس میں. اب کوئی خاتون اچانک سلام کر لیا اور آپ کے تھوڑا سا، یعنی کوئی دفتر میں کوئی کلیگ ہے یا کوئی فیمیل ٹیچر ہے، وہ آئی اور اس نے آپ سے مسکرا کے سلام کر لیا تو آپ نے بھی تھوڑا سا مسکرا کے جواب، ایسے تو نہیں کہ آدمی چنگیز خان کی شکل بنا کے جواب دے گا، تھوڑا سا تو وہ ایک الگ چیز ہے. اور ویسے کسی سے فری ہونے کے لیے مسکرانا یہ بالکل کیا ہے، الگ چیز ہے. باقی عورت پہ پردہ فرض ہے، وہ اس طرح سے کوئی فیمیل ٹیچر کے لیے میل لڑکوں کو پڑھانا بے پردہ ہو کے جائز نہیں ہے. اگر بیوی کھلا لے لے اور اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اپنے شوہر سے باہر نکل جائے، شوہر بھی راضی ہو، تو کیا کھلا جو ہے نا ایک طلاق کہلاتا ہے، ایک طلاق بائن، لہٰذا اگر کھلا لیا دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں بغیر کسی شرعی یا غیر شرعی حلالے کے. میں نے پچھلے ہفتے بھی پرچی بھجوائی تھی، آپ پوری پرچی پڑھتے نہیں. میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے متاثر ہوں اور آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، تبلیغ میں وقت نہیں دے سکتا کیونکہ واحد کفیل ہوں، اپنے گھر کا اور اکلوتا بھی ہوں. جیسے آپ پہلے پہلے عربی سے، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو مزید شاگرد بنانے کا، تو یہ بیانات سنا کریں اور جامع تو رشید میں آ کے ہمارے شاگرد بن جائیں، مدرسے میں داخلہ لے لیں، وہاں ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. ہم بریلوی ہیں اور میں آپ کے بیانات سنتا ہوں، آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں، میرے ماں باپ کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، صرف انہیں سنو، کیونکہ امام حنیفہ جو بریلوی فرقہ جو بزرگ تھے وہ جہنم کی آگ میں ہمارے لیے غور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، بھائی بیان سنا کریں بس سب سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کوئی جھوٹا نبی 100 سال سے زیادہ نہیں رہا، لیکن قادیانیت کو 150 سال ہو گئے، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جھوٹا نبی 40 سال یا 50 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا، اور ویسے بھی رہا بھی نہیں ہے قادیانی 150 سال، کیونکہ قادیانیت برطانیہ کے سائے میں پل رہے ہیں، ان کی اب تک ایک بال زمین پر بھی اللہ نے ان کو حکومت نہیں دی ہے، تو اس کو رہنا تھوڑی کہتے ہیں، اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے فالوورز کب سے ہیں تو شیطان کے فالوورز تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی نبوت کو پنپنے نہیں دیا مرزا غلام احمد کی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئے، اور وہ نبی جس دین جس عیسائیت عیسائی مذہب کو غلط قرار دینے کے لیے آئے تھے اسی عیسائی مذہب کے حکومت کے تحت اور انہی کے دودھ پہ پلنا شروع کر دے، تو یہ تو ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی قادیانی میں تو وہ کہے گا یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج اگر برطانیہ قادیانیوں سے ہاتھ کھینچ لے تو قادیانیوں کو دنیا میں کہیں بھی جگہ اور ٹھکانا نہیں ملے گا، تو یہ کیسا نبی ہے جو عیسائیوں کے زیر سایہ پل رہا ہے جو منسوخ دین ہے، کیا خیال ہے؟ قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ گواہ، یہ ہو چکا، میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب آپ سے نفرت کرتے ہیں پر میں آپ کا بیان بڑے شوق سے سنتا ہوں، میں بیان سننے جلدی آ جاتا ہوں تو میرے گھر والے مجھے تانا دیتے ہیں، مفتی طارق مسعود کے پاؤں دبانے گیا ہے، مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں بیان سننے سے، لیکن پھر بھی میں ان کی بات نہیں سنتا، تو میری ماں مجھے نافرمان کہتی ہے اور مجھے حدیث سناتی ہے کہ اگر ماں جہاد پر بھی جانے سے منع کر دے تو جہاد بھی چھوڑنا پڑے گا، کیا میں ماں کا نافرمان کہلاؤں گا؟ بھائی آپ بیان ضرور سنا کریں، اماں کو سمجھائیں، اماں کوئی غلط بات نہیں کرتے، اور امی کی خدمت پہلے سے زیادہ شروع کر دیں، کیونکہ بعض لوگ آ کے علماء کے بیان سنتے ہیں پھر اما کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ابا کو کہیں کہ دوسری شادی کر لیں تو پھر اما تو منع کرے گی نا، تو آپ جب علماء کا بیان سنتے ہیں تو اما کی خدمت پہلے سے زیادہ کریں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ بیان سن کے اور ہمارا فرما بردار بننا ہے، پھر وہ آپ کو بیان سے منع نہیں کریں گی بلکہ بولیں گی اور جاؤ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دیندار آدمی کو اپنے والدین کی خدمت اور بھی زیادہ کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کیا انعامی بانڈ حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو کس قسم کا انعامی؟ ہر قسم کا انعامی بانڈ حرام ہے، یہ بھی حیا کے خلاف مسئلہ ہے، یہ کھلے عام پوچھنا ذرا مناسب، کچھ مسائل میں نے ایسے ہیں جو بالکل حیا کے خلاف ہیں لیکن ان کا میں نے کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈالا ہے تو لوگ اس میں مجھے بڑا تانا دے رہے ہیں کہ یہ ایسے حیا کے خلاف مسئلہ انہوں نے ایسے کھلے عام شائع کر دیا، یہ وہ مسائل تھے جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور بہت سے مرد بھی پوچھنا چاہتے ہیں، بہت سی عورتیں بھی، مگر شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں سکتے، تو وہ اس مصلحت کی وجہ سے ہم نے کہا اس کو عمومی شائع کر دو اور اس کا لیبل بھی ڈال دیا تاکہ جو ہے جو بھی سننے والا ہو نا اس کو پہلے پتا ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب بعض لوگوں نے سن کے کہا کہ یہ کیسی حیا کے خلاف باتیں ہیں، تو جب تمہیں پتا تھا اس، وہ لیبل بڑا مہذب لیبل ہے، ایسا لیبل نہیں ہے کہ کوئی جیسے لوگ الٹے سیدھے لیبل ڈال دیتے ہیں، لیکن اس میں پتا ہے کہ ابھی اس کا ٹاپک کیا ہے، تو میں نے کہا کہ جب لیبل میں یہ لگا ہوا تھا کہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو پھر اس کو سن کیوں نہ سنا پورا تسلی سے، یہ جیسے ایسے کوئی آدمی کوئی فلم دیکھے پوری تسلی کے ساتھ دیکھ کے بولے توبہ توبہ فلم کیسی فلم بنائی ہے انہوں نے، تو پوری تو تم نے دیکھ لی بھائی تو میرے بھائی، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں اگر وہ عمومی اشاعت نہ کی جائے تو لوگ اس میں گناہ میں پڑھ رہے ہیں، گناہ میں پڑھنا یہ زیادہ حیا کے خلاف ہے، اور خواتین تو پھر وہ مسائل پوچھتے ہوئے شرماتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے ایسے مسائل ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف تھے مگر وہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ نے بتائے ہیں وہ مسائل، تو اس لیے کہ تاکہ انسان کسی ناجائز کام میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت اگر وراثت کا فتویٰ آنے پر بھی میرے تایا زاد بھائی مجھے میرا حق نہیں دے رہے، بول رہے ہیں کہ جو کر کے گئے میرے والد وہی حصہ ہے، جو کر کے گئے وہ حصہ ہے، صحیح غلط اس کا گناہ والد پر ہوگا، اولاد پر، والد صاحب پر بھی گناہ ہوگا کہ انہوں نے وراثت کو صحیح تقسیم کرنے کی وصیت کیوں نہیں کی، ان کو پتا تھا کہ میرے بھائی اور یہ سب میری اولاد کا حق نہیں دیں گے یا یہ انصاف نہیں کریں گے، تو ان کو وصیت کرنی چاہیے تھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھائی یہ جس جس کا شرعی حصہ ہے اس کو ملنا چاہیے۔ ابو امی کا انتقال ہو گیا، انتقال نوے میں ہوا، ابو کا انتقال 2004 میں، دونوں کے انتقال، ان کے والدین زندہ ہی تھے، یہ وراثت کا پورا ایک مسئلہ ہے، ان سے بولیں یہ میرے نام سے یا ویسے ہی جامع الرشید بھیج دیں، وہاں ریٹرن میں اس کا جواب ہم لکھ دیں گے. اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ختم. ایک دو ہیں تو دے دیں جلدی، ویسے بھی چھٹی ہو رہی ہے، ابھی جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ سے اظہار محبت، آپ کا اظہار محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب وغیرہ پی جایا کرتے تھے اظہار محبت میں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعض روایتوں میں مگر یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو اگر ایک جگہ قید کر دیا جائے جہاں پانی نہ ہو اور پاکی اور ناپاکی خیال نہ کرے تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لیں. اللہ جیلوں کو درست کر دے ہمارے، قیدیوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی ہے جیلوں میں، ایسے ایسے قیدی بےچارے جو حالات جو رہا ہو کے چھوٹتے ہیں نا، جو اپنے بیانات پر ریکارڈ کرواتے ہیں، اتنی سی جگہ ہے وہیں لیٹنا ہے، وہیں قضاء حاجت، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. قیدیوں کے ساتھ بھی شریعت نے حسن سلوک کا حکم دیا، قرآن میں صاف ہے کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. تو قیدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ اس کو جانوروں کی طرح رکھنا شروع کر دو. کیا پتھروں میں کسی قسم کا علم ہوتا ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ ہمارا ہم ایمان پتھر اس پر ایمان حرام ہے، جیسے لوگ انگوٹھی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اگر کوئی مصیبت آئے، بکواس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انگوٹھی میں لوگ نگینے لگاتے ہیں نا، نیلا پتھر، وہ فلانا پتھر اس سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل بدعت ہے، گناہ ہے اور شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں، حرام ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا پتھروں سے. اگر غسل کے لیے پانی ختم ہو جائے اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، پانی اگر موجود ہے تو وقت جا بھی رہا ہو تو تیمم نہیں کر سکتے، پانی تلاش کر کے تیمم جب کیا جائے گا جب پانی کی امید ہی ختم ہو جائے. میری بچی بھی بہت لمبا مسئلہ ہے. گٹکے بنا کر فروغ کرنا کیسا ہے؟ لوگوں کو کینسر میں مبتلا کرنے کا گناہ ہے اور کچھ نہیں ہے. کوئی اچھا کام کیا کرو بھائی، قوم کو گٹکے کیوں کھلا رہے ہو؟ ختم. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی کوئی اعلان تو نہیں ہے. اگلے ہفتے ویسے اتوار کا دن جو ہے نا، آپ لوگ آنے سے پہلے پوچھ بھی لیں ان سے، میں ہوں گا انشاءاللہ یہاں پہ، لیکن پھر بھی ان سے احتیاطاً پوچھ لیں. دو فرائیڈے نہیں ہوگا، یہ والا جو فرائیڈے اب آ رہا ہے یہ بھی، اور اگلا فرائیڈے بھی نہیں. اگلے فرائیڈے میں ترکی میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیان ہو گیا یار، بس ابھی ٹائم نہیں. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
مفتی طارق مسعود صاحب کے لائیو بیانات سننے کے لیے facebook.com/MuftiTariqMasood کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. جزاک اللہ.